نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
کیا حال آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. بالکل یہاں تک پہنچے آپ لوگ قرآن پاک میں سورۃ زخرف. تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ باقی رہ گئے. اب آئندہ کے لیے کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ آپ نے کچھ فیوچر کے لیے سوچا ہوگا؟ کیا سوچا؟ ظاہر ہر ایک کے اپنے اپنے پلانس ہوں گے، لیکن ایک سب کا سانجھا بھی ہوگا، ایک اکٹھا بھی ہوگا، اور پھر مختلف راستے بھی ہوں گے. ہم سب کا، میرا، آپ سب کا، آپ کے علاوہ آپ سے پہلے جو لوگ پڑھ کر گئے، ان سب کا ایک مشترک کاز ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کر کے ایک ایک بات کرے. آپ ہر شخص کے ہاتھ سے قرآن لے کے جانا ہے، اور خود عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں، جس طرح ہمیں روشنی ملی ہے، اسی طرح انشاءاللہ دوسروں تک اس روشنی کو پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں کہ یہ سال تو ویسے بھی گزر ہی جاتا ہے زندگی کا، کیا ہم اس کو روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے تھے. اور یہ تو ذہن میں خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم کچھ سیکھیں گے یا نہیں، تو یہ خیال بھی غلط تھا. الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کے عمل میں بھی ہوگا جو میں نے ہی دیکھی، لیکن جتنا میں نے ابھی آ کر دیکھا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے آواز کا ایک ہونا اتنے سارے گروپ میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یک آواز انسان کب ہوتا ہے؟ جب ہم خیالی ہوتی ہے. جب انسان ہم خیال ہوتا ہے تو پھر ہم آواز بھی ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اثر کیا ہوتا ہے؟ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب کی اجتماعی کوشش سے ایک قوت بڑھ جاتی، اور کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو سنوانے میں آسانی ہوتی ہے، اور اثر بہت ہوتا ہے. اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے 23 مارچ کو مارچ پاسٹ دیکھا ہے؟ ویسے تو وہ روز ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کب دیکھتے ہیں؟ 23 مارچ کو، جب فوج پریڈ کرتی ہے عوام کے سامنے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ. ایکشن کیا ہوتا ہے؟ قدم اٹھانا، ایک ایک سٹیپ اٹھا کے آگے بڑھنا. لیکن سب کا قدم اکٹھے اٹھتا ہے اور اکٹھے بیٹھتا ہے. جب دور سے آپ دیکھتے ہیں انڈیویجولس کو نہیں، ایز اے ہول پورا ایک سین دیکھتے ہیں، تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیسے جذبات ہوتے ہیں دل میں؟ کیسا لگتا ہے؟ ڈسپلن نظر آتا ہے، اور روب ہوتا ہے، اور وہ لوگ اسٹرانگ ہیں، اور ان کی یونٹی کا احساس ہوتا ہے. دیکھنے میں بہت بہت اچھا لگتا ہے، دل کو کچھ ہونے لگتا ہے دیکھ کر. یعنی ہم اس کو اپریشیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ ایسا سین ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف قدم اٹھا اور رکھ، بس، اور چل رہے ہوتے ہیں. کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہی کام ایک اکیلا شخص یہاں کھڑے ہو کے کرنے لگے، بالکل وہی کام، کھڑے ہو کے اس طرح کر رہا ہے، کیا لگے گا؟ بیکار کام، یہ کیا تم فضول کام کر رہے ہو، ایسے ہی کہیں گے نا. اور اگر سب مل کر یہی کر رہے ہیں تو ہماری سوچ اور اینگل اور ہر چیز بدل جاتی، اور دل ان کی محبت، ان کی عقیدت، احترام اور ولولے سے بھر جاتا ہے. اور فوج میں جا کر پہلا کام یہی ہوتا ہے، پہلا سٹیپ یہی ہے، ایک ڈسپلن، آرگنائزیشن اور اتحاد، تنظیم. اور اسی وجہ سے پاکستان آرمی جو ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. حالانکہ پاکستان بذات خود کوئی بہت طاقتور ملک نہیں، لیکن اس فوج کا ایک روب ہے. ان کے اندر کتنی بھی کمی ہوئی، کوئی بھی کرپشن کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہوتی ہوں گی نہیں ہوتی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک اوور آل ان کا جو امپیکٹ ہے، ان کو دیکھ کر جو دل میں خیال آتا ہے وہ بہت پازیٹو ہے. اچھا ایک اور مثال خانہ کعبہ کی اور اس کے گرد ہونے والے طواف کی. چلیے پچھلی مثال پہ ہم ایک اور اینگل سے بات کرتے ہیں. یہی سارے لوگ اگر مارچ پاسٹ کر رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ یا ترتیب، لیفٹ رائٹ. اب اگر ایک ان میں سے یہ کہتا ہے نہیں رائٹ لیفٹ، تم کرو لیفٹ رائٹ، میں کہوں گا رائٹ لیفٹ. جب لوگ لیفٹ اٹھائیں وہ رائٹ اٹھائے، جب لوگ رائٹ اٹھائیں وہ لیفٹ اٹھائے، تو اس ایک شخص کا تاثر کیا آئے گا؟ اچھا آئے گا. ہاں اس کا کانسیپٹ اچھا ہی کیوں نہ ہو کہ رائٹ پہلے اٹھانا چاہیے، لیکن اس ایک کے اس ایکشن سے کیا ہوگا؟ پوری فوج کا امپریشن بھی خراب ہوگا اور اس کے اوپر بھی بغاوت کا الزام ہوگا. تو کسی بھی ڈسپلن کو خراب کرنا جو ہے اور اس سے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا، یہ کسی بھی ادارے کسی بھی دین کے کام کو نقصان دیتا ہے اور بہت سی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اچھا ایک اور مثال خانہ کعبہ کی. آپ کو معلوم ہے کہ روز اندازن کتنے لوگ طواف کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی 24 گھنٹوں میں. اچھا بیک وقت کتنے کر رہے ہوتے ہیں، پھر پیک سیزن میں حج کے موسم میں بیک وقت کتنے کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کا اندازہ کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو آپ گن نہیں سکتے. امپاسبل کہ کوئی شخص صرف ایک دن کے طواف کرنے والوں کو گنے، اتنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں اور خصوصاً ہر نماز کے بعد بہت سارے لوگ. کبھی ان کو طواف کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ حالانکہ مختلف رنگ، مختلف نسل، زبان، بولی، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے امیر غریب فقیر، عورتیں مرد بچے بوڑھے معذور سب کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے اندر کتنا اختلاف ہے نا ان کی حیثیتوں میں، لیکن ایک چیز جو ان کو جوڑے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ طواف. اچھا کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی آپ نے کہ جس میں طواف ہو رہا ہو اور اس کے بغیر خالی خانہ کعبہ کی تصویر بھی دیکھی؟ کیسا لگتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا، جہاں اکا دکا کوئی ہو اور جہاں پوری ایک مجموعہ، اور وہ بھی حج کے موقع پر یا جمعے کے دن جب طواف ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ لائیو سین کبھی آپ دیکھیں تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے آپ کا دل نہ بدل جائے. اس کی میں ایک مثال دوں گی، یہ بالکل ایک زندہ مثال ہے اور آج بھی وہ شخص ابھی موجود ہے جس کی یہ مثال ہے، کراچی میں رہتا ہے. وہ شخص ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، ملینئر، کئی سال جدہ میں رہا. نام نہیں لوں گی نہ کمپنی کا نہ شخص کا، کیونکہ ایز اے پرسن کسی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. کئی سال جدہ میں رہا اور ایک دفعہ بھی عمرے کے لیے نہیں گیا، نیور. اس کی والدہ اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ماں، آپ کو چھوڑاؤں گا لیکن مجھے نہ کہنا کہ چلو اندر نماز پڑھو اور عمرہ کرو، میں نے نہیں کرنا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے تو لے جاؤ. وہ لے گیا اس کو. ماں چونکہ بوڑھی تھی تو حرم کے سامنے اب ہلٹن کی عمارت ہے جو بہت اونچی ہے، جب اس کے اوپر والی فلور سے دیکھتے ہیں نیچے تو طواف ہوتا نظر آتا ہے. تو اس نے ماں کو کمرہ بک کرا کے دیا اور جب ماں کو سیٹ کر لیا تو کہا میں واپس جدہ جاتا ہوں، جس دن آپ نے آنا ہو تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو آ کے لے جاؤں گا. اتنے میں ماں نے اوپر سے، جیسے آپ کسی نئے کمرے میں جاتے ہیں نا تو اس کھڑکی سے دیکھ اس سے دیکھ اس سے دیکھ، تو دیکھا کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا نا اور وہ طواف بھی ہو رہا تھا. تو ماں نے کہا کہ دیکھو تم جانا نہیں لیکن صرف ایک نظر کعبہ تو دیکھو، دیکھو تو صحیح نیچے. کہتا اچھا دیکھتا ہوں، اور جب اس نے دیکھا صرف دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، مسلسل دیکھتا گیا. معلوم نہیں کتنی دیر وہاں کھڑا رہا اور روتا رہا اور دیکھتا رہا، روتا رہا اور دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے، فوراً نہایا دھویا احرام پہنا اور خود ماں کو ساتھ لے کے عمرہ کیا. اور اس کے بعد اتنا زبردست چینج اس کی زندگی میں آیا کہ سب شرابیں اور جوا اور فضولیات وہ سب چھوٹے، اور اب وہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے صرف دین کے کاموں میں، داڑھی بھی رکھ لی اور بھی جو دینداری کے بظاہر تقاضے ہوتے ہیں. وہ صرف ایک سین نے، ایک نظارے نے اس کا دل بدل دیا. جب یہ بن گئی تھی نا عمارت 88 میں یہ بن گئی تھی، اس وقت میں عمرے کے لیے گئی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کہ کیا بنا رہے ہیں، کیوں حرم سے اونچی عمارت بنا رہے ہیں، اور یہ تو بہت بے حرمتی ہے کعبہ کی، اور یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے گھر سے اونچی کوئی اور گھر سامنے ہو. اور بعد میں بھی مجھے یہ بات بہت ناگوار لگتی تھی، لیکن جب میں نے یہ واقعہ سنا اور یہ تاثیر سنی تو واقعی مجھے وہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کو برا نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کیا بھلائی ہے. اور پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بالکل اوپر والے سے نہیں، کیونکہ وہاں جو عام دنوں میں نہیں جانے دیتے، صرف رمضان میں کھولتے ہیں، ایون حج میں بھی نہیں کھولتے، ٹاپ فلور جو ہے بہت کم. تو میں جب بھی کبھی عمرے پہ گئی اور کوئی بچہ میرے ساتھ ہوا یا جو بھی، اس کو میں لے کر ضرور پہنچی ہوں اوپر، اور وہاں کھڑے ہو کے ضرور دکھایا کہ دیکھو اللہ کا گھر، اور دیکھو کہ کس طرح لوگ گھوم رہے ہیں. اچھا جب آپ اس طرح کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کے صرف فوکس کر لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سین پر، بالکل یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز خود گھوم رہی ہے، یہ نہیں لگتا کہ ایک شخص چل کے جا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز اس طرح ریوالو ہو رہی ہے نا. اور آپ روئے بغیر نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہ لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے مختلف طرح کے لوگ، لیکن سب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا وہ تاثر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو کسی بھی کام کو جب بیک آواز، بیک قدم اور مل جل کر کیا جائے، باوجود اس کے کہ ہماری بیک گراؤنڈ بہت مختلف ہوں، ہمارا ایجوکیشنل لیول مختلف ہو، ہماری سوچ مختلف ہو، ہماری پسند و ناپسند مختلف ہو، لیکن اپنے مقصد میں ہم سب ایک ہوں، اپنے کاز میں ہم سب اکٹھے ہوں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. پچھلی دفعہ میں آئی تھی تو آپ نے شکوہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارا حال نہیں پوچھا، آپ مسکرائی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا سین تھا؟ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، بریک تھی شاید آپ کی، اور سب بکھرے ہوئے مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور اس دفعہ آئی ہوں تو بالکل ایک دوسرا سین تھا، بالکل کنٹراسٹ اس میں اور اس میں، ایک مہینے کا فرق ہے، لیکن بہت پازیٹو فرق. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ کسی ایک کی بھی آواز الگ نہیں سنائی. میں نے بیٹھ کے یہی غور کر رہی تھی، آپ تو دعا مانگ رہے تھے، میں صرف یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایک ٹون الگ نظر آئے، لیکن الحمدللہ سب کی برابر ایک لیول پہ. تو اس اجتماعیت اور بیک آواز ہونا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کہیں پر بھی لوگ جب اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک آدھ کوئی ضرور اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد الگ بنا کے چیخ پکار الگ کرتا ہے کہ وہ ذرا نمایاں ہو کے نظر آئے، اور وہی بھونڈا لگ رہا ہوتا ہے جو ایسا کرے. تو آئندہ زندگی میں بھی آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں ایک چیز سب کے درمیان مشترک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. جیسے کعبہ کے گرد سب کیوں گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کا گھر ہے. ہم سب کے درمیان جو مشترک ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم سب کی باہم محبت اور تعلق، اگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کے نام بھی جانے بغیر، تو کس وجہ سے کرتی ہوں؟ اس ذات کی وجہ سے. اور اسی نے ایک رسی پھینکی ہے ہماری طرف اور کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. تو اگلی چیز جو ہم سب کو مشترک رکھتی ہے، اکٹھا رکھتی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. اللہ سے جڑنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ اس کی رسی کو پکڑنا. اگر وہ چھوٹے گی نا، تو جہاں اس سے تعلق ختم ہوگا وہاں اس رسی کے پکڑنے والوں سے بھی آٹومیٹیکلی آپ کٹ کے الگ جا گریں گے، خود بخود الگ ہو جائیں گے. لہذا جس قرآن کو آپ نے ایک سال تک تھامے رکھا ہے، اس کو آپ آئندہ بھی پکڑے رکھیں، تھامے رکھیں. اگلی بات یہ کہ اللہ کا راستہ جو ہے نا، یہ ایک دن میں نہیں طے ہوتا، زندگی کے آخری لمحے تک اس پہ چلنا پڑتا ہے، جس کو آپ صراط مستقیم کہتے ہیں. آخر تک اس کا سفر جاری رہتا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں، دو کا نہیں، جوانی کا نہیں، بڑھاپے کا نہیں، غم کا نہیں، خوشی کا نہیں، یہ ہر حال کا کام ہے. سردی ہو یا گرمی ہو، طوفان ہو یا آندھی ہو، کچھ ہو، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمیں اس کتاب کو تھام کے رکھنا ہے. جب اس کو تھام کے رکھیں گے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ والوں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، ورنہ اللہ کی محبت جہاں جائے گی وہاں اللہ والوں کا ساتھ بھی جائے گا، کیونکہ پھر آپ کی پسند کچھ اور ہو جائے گی اور وہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے، اور انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کمپنی میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے، اچھے لوگ بھی آپ کو برے نظر آنے لگتے ہیں. یہاں بروں سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم بروں کا لفظ ہٹا دیں اور اس کی جگہ یہ رکھ دیں کہ قرآن سے دور لوگوں کی صحبت قرآن والوں سے دور کر دیتی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ اہل اللہ و خاصتہ کون ہیں؟ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتا ہے؟ اہل اللہ و خاصتہ، اور اس کے اسپیشل لوگ جن کو اللہ اپنا کہتا ہے. اگر آپ غافل لوگوں میں بیٹھ گئے، غافل لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، تو تزکیہ کا عمل جاتا رہے گا. ٹہنی جو ٹوٹ گئی شجر سے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتی ہے. اسی لیے کیا کہا کہ پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. اگر جڑے رہو گے نا، آج خزاں بھی ہے نا، آ جاتی ہے خزاں، کل پھر بہار آ جائے گی. لیکن اگر کٹ گئے تو گئے، وہ تو خاک میں مل جاتی وہ ٹہنی. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ سفر جو ہوتا ہے، یہ ایک دن کا یا ایک سال کا نہیں ہوتا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اضافہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی ہدایت میں جو ہدایت کی راہ پہ چلیں. جب انسان اس سفر کو جاری رکھتا ہے تو اس ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مثال ایک درخت کی طرح، ایک بیج جب آپ ڈالتے ہیں تو پہلے دن وہ بیج کیسے نکلتا ہے؟ چھوٹا سا، کمزور سا. بڑے سے بڑے درخت کا بیج بھی جب ابتدا میں زمین سے باہر آتا تو کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا، نرم و نازک. تو جب وہ ایک سال کا ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا نا، ذرا پکا ہو جاتا ہے. لیکن کوئی درخت ایک سال میں پھل نہیں دیتا، درخت نہیں پھل دیتا. ہاں یہ سبزیاں وغیرہ جو موسمی ہوتے ہیں نا، وہ پھل دے کے پھر ختم ہو جاتے ہیں. سبزیوں کے پودے لگتے ہیں اور موسم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم. اب آپ کی چوائس ہے کہ کریپرز بنے، یعنی کریپر کا مطلب کیا ہے کہ جو زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور جیسے گھاس وغیرہ ہے، یا ایسی بیل بن جائیں کہ جس میں وقتی طور پر کچھ لگ جائے، بھنڈی توری. لیکن جب موسم جائے گا تو کیا ہوگا؟ بھنڈی توری ہی نہیں جائے گی، ساتھ وہ بھی چلی جائے گی جس پہ اگی تھی. اور چاہیں تو آپ درخت بن جائیں، مضبوط درخت. جو کاٹ بھی دیا جائے نا تو اس کی لکڑی عمارتوں میں کام آتی ہے، سال ہا سال رہتی ہے، فرنیچر بنتا ہے، بے شمار چیزیں بنتی ہیں. اور عمدہ لکڑی تو صدیوں تک باقی رہتی ہے، بلکہ درخت بھی صدیوں باقی رہتے ہیں اس کی. کھجور کے درختوں کی عمر ہزار ہزار، دو دو ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے ابراہیم، اس میں ایک مثال آپ نے پڑھی ہوگی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. پاک کلمے کی مثال کیسے ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت وفروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا چل گیا کہ مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، اور وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. آپ کو پتا ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑ کیسی ہوتی ہے؟ دو بڑے ڈنٹل کی شکل میں ہوتی ہے، وہ یہ بالوں جیسی جڑ نہیں ہوتی، گچھے والی جڑ نہیں ہوتی، اور بہت گہری جاتی ہے. کیونکہ صحرا میں آپ کو پتا ہے نا پانی نہیں ہوتا، خشک علاقوں میں ہوتی ہے، یہ گرم علاقوں میں. تو اس کو اپنا پانی لینے کے لیے بہت ڈیپ جانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نیچے اترتی. اور جب نیچے والا جا کے پانی لیتی ہے نا، میٹھا والا، تو پھر اس کے پھل بھی میٹھے آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کھجور کے درخت کا پتا کبھی پیلا نہیں پڑتا، ایور گرین پودا ہے کھجور. آپ چاہیں تو سردیوں میں دیکھیں، چاہیں تو گرمیوں میں دیکھیں، خزاں میں دیکھیں، بہار میں دیکھیں، جب چاہیں دیکھیں. ایور گرین، اور پھل بھی سال میں ایک دفعہ سے زیادہ دیتی ہے. مثلاً کینو ایک پھل لاتا ہے سال میں، آم ایک پھل لاتا ہے، کھجور ایک سے زیادہ دفعہ. قرآن میں آتا ہے نا، تؤتی اکلہا کل حینن بإذن ربہا، اور ایوریج عام پھلدار درختوں میں وہ سب سے اونچا ہوتا ہے. مثلاً جتنے بھی پھلدار درخت ہیں وہ عام طور پر اپنی اونچائی میں زیادہ اوپر نہیں جاتے، وہ پھیلتے ہیں. مثلاً کینو کا باغ دیکھیں، آم کا دیکھیں، آم کے نسبتاً بڑے ہوتے ہیں، لیکن کھجور جتنے عموماً بڑے نہیں، کھجور کا اس سے زیادہ اونچا جاتا ہے. اور کھجور پھر ایک مکمل غذائیت ہے. جب ہم سنتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں اتنا عرصہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا کھاتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پھر کھانا کیا ہوتا تھا، تو انہوں نے جواب دیا الاسودان، پانی اور کھجور، صرف اسی پہ گزارا کر لیتے تھے. اور یاد رکھیں، برین کے لیے سب سے زیادہ مفید پھل جو ہے وہ کھجور ہی ہے. انسٹنٹ انرجی دیتا ہے گلوکوز کی شکل میں، جو برین کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ بندہ مومن کو دیکھیں اور خود کو کمپیئر کریں، کیا آپ ایسے ہی مفید درخت ہیں، بن گئے؟ ابھی تک تو آپ کی جڑ مضبوط ہو رہی تھی، ابھی پھل دینے کی باری نہیں آئی، وہ آئندہ لگیں گے آپ پہ انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے کہ اس کو مکمل پھلدار بننے میں مزید کچھ وقت لگے گا، اس لیے جلدی نہ کیجیے اور جلدی مایوس نہ ہو جائیں کہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا. ہدایت کا عمل درخت کی طرح مسلسل بڑھتا رہتا ہے. اچھا، اب کھجور کے علاوہ بھی درختوں کو آپ نے دیکھا، اگر آپ ان کا تنا کاٹیں گے تو بیچ میں لکیریں لکیریں ہوتی ہیں. یہ لکیریں کیا بتاتی ہیں؟ اس کی عمر بتاتی ہیں. جتنی لکیریں ہوتی ہیں اس میں اتنے سال کا درخت ہوتا ہے. کئی تنے چوڑے ہوتے ہیں، کئی بہت چوڑے ہوتے ہیں، کئی چھوٹے ہوتے ہیں. جو چوڑے والے تنے ہیں، آپ نے کئی بور کا درخت دیکھا ہوگا، بہت بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کی اوپر سے جڑیں اترنے لگتی ہیں اور وہ زمین میں گڑ کے وہ نیا درخت بن جاتی ہیں. ریسنٹلی کراچی میں ہم ایک فارم میں گئے تو وہاں ایک پرانا درخت تھا اور ہم نے خود دیکھا کہ اس کی جڑیں اوپر سے اتری اور وہ زمین میں گئی اور وہاں ایک اور خوبصورت درخت اگا ہوا تھا اسی کے حصے کے طور پر، کہ یہ جائے گا تو وہ پہلے سے ہی تیار ہے، یعنی اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے. کسی میں نہیں اگایا، خود ہی اس کی جڑیں اوپر سے آئیں، خود ہی ایک نیا درخت اگا دیں. تو ہمارا یہ عمل جو جو ہم بڑے ہوتے جائیں، پختہ ہوتے جائیں، آگے مزید درخت ہم سے لگتے جائیں، ایسی جڑیں پھیلیں زمین کے اندر بھی اور باہر بھی، تو مزید درخت لگتے چلے جائیں. اور جتنے درخت زیادہ ہوتے ہیں ماحول کی پولوشن اتنی صاف ہوتی. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مزید درخت اگائیے. جتنے درخت آپ زیادہ لگائیں گے اتنی پولوشن کم ہو جائے گی. یہی ایک طریقہ ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں، ماحول کی صفائی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، درخت اگانے کی ضرورت. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو درخت کا بڑھنا اور پھیلنا اور مضبوط ہونا اور طاقتور ہونا اور مفید ہونا، یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ کام، بتائیں کیسے درخت اپنی غذائیت کہاں سے لیتے ہیں؟
اصل روٹ سے، اور پھر باہر کے سورج ہوا ماحول سے. اگر کوئی درخت اصل روٹ سے کٹ جاتا ہے نا، تو وہ سوکھ جاتا ہے. آپ لوگ بھی اپنی روٹ سے تو جڑ کر رہیں گے، ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر کے ماحول سے اور اپنے آس پاس سے بھی جو کچھ ممکن ہوا سیکھتے چلے جائیں گے. اور یہ کام آہستہ آہستہ ہوگا. جب درخت چھوٹا ہوتا ہے نا، پھل کم لگتا ہے، کیونکہ زیادہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا. جب درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ سال تو صرف پھول ہی آتے ہیں، پھل نہیں آتا، تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا لگتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ لیکن اگر پہلے سال کسی کو کاٹ کے رکھ دیا جائے کہ اس نے تو کوئی پھل ہی نہیں دیا, سال ہو گیا ہے, کیا ہوگا؟ وہ کبھی بھی نہیں پھل دے سکتا. لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ اسے بڑھنے دیں مزید, تو کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ پھل لگے گا. بس روٹ سے کٹنا نہیں چاہیے اس کو. آج میں سوچ کر آئی تھی کہ میں بہت کم بولوں گی اور آپ سے بہت بلواؤں گی, اور پھر خود بولنا شروع ہو گئی ہوں, بھول گئی ہوں میں, اب آپ بولیں گے. ٹھیک ہے کہ آم کا درخت بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے سال صرف بور سا لگتا ہے اور آندھی چلتی ہے وہ اڑ کے ختم ہو جاتا ہے, اس سے پھل نہیں بنتا. دوسرے سال اگر لگتا بھی تو چھوٹی چھوٹی کیریاں سی لگتی ہیں, لیکن پھر تیسرے سال اور اس کے بعد کے سالوں میں صحیح پھل آنے لگتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی شروع میں تھوڑا سا کام کریں گے, وہ ڈھہ جائے گا, وہ ادھر ادھر ہل جل جائے گا, وہ سٹیبل نہیں ہوگا, لیکن پھر مزید غذا حاصل کر کے, تیاری کر کے, پھر تھوڑا بہت لگے گا, پھر مزید لگے گا انشاءاللہ. تو یہ جو مرحلے ہیں نا, ان پہ صبر ضرور کرنا, کٹنے نہیں دینا اپنی روٹس کو. بس درخت بھی بننا ہے کہ جس کی لکڑی سے ہی خوشبو اٹھتی رہتی ہے, کہ اگر کوئی مخالفت بھی کرے تو ہماری اچھی خوشبو ان کو ہم سے اٹریکٹ کر دے, کہ وہ خود بخود آ جائیں ہماری طرف. کہ بعض درخت پھل نہیں دیتے, بلکہ اکثر درخت صرف ماحول کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں بہت زیادہ لوگوں کو پڑھا نہیں پا رہے, یا کوئی کتابیں نہیں لکھ پائے, یا کوئی, تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا, ہم نے ایک فضا کو بدل ڈالا, پولوشن ختم کر دی. گھر گھر میں جب چراغ جل اٹھیں گے اللہ کی محبت کے, تو خود بخود باطل کو جانا ہی پڑے گا. بارش پڑتی ہے وقتاً فوقتاً, تو درخت اور زیادہ نکھر جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں بارش کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وحی الہی سے, علم سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت بننے کے بعد مزید علم سے اور مزید استفادے سے بے نیاز نہیں ہونا, وقتاً فوقتاً بارش کی ضرورت رہتی ہے تاکہ اور جاذب نظر ہو جائیں, پھر گرد پڑ جائے, پھر بارش پڑ جائے. اسلام کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے کے ایک مثال دی تھی, تصویر بھی بنائی تھی, نہیں؟ چلیے, میں اگر نہیں یاد تو میں ہلکی سی بناؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے گی. آپ کو شاید صحیح نظر نہ آ رہا ہو, اور میری ڈرائنگ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا. اچھی ڈرائنگ آپ خود کر لیں, ٹھیک ہے؟ یہ ایک درخت ہے. درخت سے مراد کیا ہے؟ اسلام یہاں, ٹھیک ہے. درخت کے لیے ایک لازمی حصہ کیا ہوتا ہے؟ جڑ, جو کس سے بنتی ہے؟ بیج سے, ٹھیک ہے, بیج سے بنتی. بیج کیا ہے؟ ایمان. اچھا, ایمان کی پھر آگے کیا ہیں؟ شاخیں ہیں, مختلف حصے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے؟ اللہ پر ایمان, اور کس پر؟ فرشتوں پر, اور رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تنا ہے, یہ اوپر تک بھی تنا ہی ادھر ادھر گیا ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ تنا آگے پھر ملٹی پلائی ہو گیا ہے, یہ سارا ابھی تنے کی ہی مختلف حصے بن گئے, بڑی موٹی جو ہے شاخیں. پھر اس کے بعد یہ باریک شاخیں نکلی, یہ پھر اس سے آگے اور مسئلہ. یہ عبادات ہیں, عبادات, ٹھیک ہے. عبادات کو اسلام میں ستون کہا. اب آپ دیکھیے کہ تنا ایک طرح سے پلر کا کام دیتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ پلر کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ تنا. مسجد نبوی پہلے کس پہ بنی ہوئی تھی؟ کھجور کے تنوں پہ, یعنی پلر کے طور پہ لگائے گئے تھے. تو یہ کھجور کا درخت یا کوئی بھی درخت, اس کا جو تنا ہے وہ پلر ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں پلر میں؟ نماز, روزہ, حج, زکات, ٹھیک ہے. یہ عبادات ہیں. وہ جو توحید عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا, ایمان کی شاخ, وہ اصل میں ایمان کی شاخوں میں توحید آ جاتی ہے, اللہ کو ماننا اور یہ سب. عبادات یہی ہیں بیسیکلی, نماز, روزہ, حج, زکات, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری چیز جو آگے جا کر شاخیں بن جاتی ہیں, یہ مختلف شاخیں ہیں, بہت ساری بے پناہ ہوتی ہیں. یہ شاخیں جو ہوتی ہیں یہ حقوق ہوتے ہیں, حقوق العباد, ٹھیک ہے. حقوق العباد میں ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کو مزید میں ایک سرکل سے واضح کروں گی. یہ ہماری ذات اپنی ہے، ٹھیک. پہلا سرکل ہمارے والدین ہیں، پھر تمام اقربا. والدین اور اولاد پہلا سرکل ہے، کلوز ریلیشن. پھر اقربا آ جاتے ہیں، جس میں بہن بھائی، خالہ، پھپھی، ماموں، چچا وغیرہ وغیرہ، سب قریب کے رشتے دار. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمسائے. پھر آ جاتے ہیں اپنے ہم شہر، ہم محلہ، یا دیگر صاحب بالجنب جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کولیگز. ہمسائے کے ساتھ کولیگز آپ لکھ لیجئے، صاحب بالجنب، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم وطن، ٹھیک. ہم وطن کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے لوگ. ہم وطنوں میں برابر میں مسلمان بھی کر لیں، امت مسلمہ. پھر یہ تمام دنیا کے لوگ، دنیا کے انسان، الناس جس کو قرآن کہتا ہے، یا ایہ الناس، ٹھیک ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساری ادر دین ہیومن بینگز، کون کون، سارا انوائرنمنٹ. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مثلا جانور، جانور، ہوا، درخت، پتھر، پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ، یعنی انوائرنمنٹ سارا اس میں کور ہو جاتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا؟ وہ بل والدین احسانہ. پھر اس کے بعد ابزل قربا آ جاتے ہیں. ایک آیت میں اولاد کا بھی ذکر ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور اولاد کے ساتھ ہی پھر بیوی بھی یہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یا شوہر آ جائے گا بیوی کے لیے. اچھا، پھر ذوی القربیٰ کے بارے میں قرآن میں 11 آیتیں آتی ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں. قرآن میں پھر ہمسائے کے بارے میں آتا ہے، وصاحب بالجنب، ہمسائے، اجنبی اور اپنے جاننے والے. پھر یہ جو ہم شہر، ہم محلہ، اور یہ تمام مسلمان ہیں، ان کے ساتھ المسلم و اخو المسلم، انما المومنون اخوہ، ٹھیک ہے. ان مومن کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کا بھی حق ہے سب انسانوں تک پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد جتنا بھی ہمارا آس پاس ہے، چاہے جانور ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے، پتھر، ان سب سے حسن سلوک. کسی بھی چیز کو، کسی بھی ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا، پانی ضرورت سے زائد نہیں بہانا، اسی طرح درخت نہیں کاٹنے، اسی طرح پولوشن نہیں پھیلانی، سو ان سو سب کچھ اس میں آ جائے گا. اس طرح ایک مسلمان ایک درخت کی جھاڑیوں کی طرح بے شمار ڈائریکشن پر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس درخت پر پتے اور پھول اور پھر پھل ہوتے ہیں. یہ جو پھول ہے، یہ اس کا اخلاقیات ہے. اخلاقیات میں کیا کچھ آ جاتا ہے اس میں، اب آپ دیکھیے، میں اسی طرح پھول کی شکل میں بناؤں گی. اس میں جیسے سچائی ہے، پھر کیا ہے، امانت ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، عہد کی پابندی ہے. پھر اس کے بعد مسکرا کر پیش آنا ہے. پھر نرمی ہے، درگزر ہے، بے شمار. اس کی تو آپ لسٹ بناتے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا پھول کا ونش بن جائے گا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھول کے بغیر پھل نہیں لگتے، یاد رکھیے، نہیں لگتے نا، ڈائریکٹ پھل نہیں آتے، پھول ضروری. اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کو پھل لگ جائیں گے. اور یہ پھل کیا ہے؟ آپ کے اعمال کا صدقہ جاریہ، نتیجہ، خلاصہ، نچوڑ، جو آپ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر ان پھلوں کے اندر بیج ہوگا جس سے مزید اور پودے لگیں گے. یعنی پھل کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے، فائدہ ملے، ان کا پیٹ بھرے. پھل کس کس کام آتا ہے؟ کھانے کے کام آتا ہے، غذائیت، طاقت، بہت چیزیں اس میں آ جاتی. اب آپ دیکھیے کہ اس بیج کو پھل بننے میں کتنے مرحلوں سے گزرنا ہے. آپ نے آغاز یہاں سے کیا تھا اور آپ کا انجام یہاں ہے، پھل بننا، بنانا ہے یا پیدا کرنا ہے، یعنی اچھے انسان معاشرے کو دینے. یہی مقصد ہے نا اس کورس کا، کہ معاشرے کو اچھے انسان فراہم کیے جائیں جو ان مرحلوں کو صحیح اس طریقے سے پورا کرتا ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. شاخوں کے بغیر بھی پھول نہیں لگتے، پتے نہیں لگتے، اگر آپ انسانوں سے تعلق نہیں رکھیں گے تو آپ دین کا کام پھیلا نہیں سکتے. جتنی شاخیں ہوں گی، جتنا گھنا درخت ہوگا، اتنے زیادہ پھول لگیں گے، اتنے پھل زیادہ نکلیں گے، اتنی پیداوار زیادہ ہوگی. اور یاد رکھیے، یہ سارا بوجھ وہی درخت اٹھا سکتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کے تنے میں کوئی گھن نہ لگا ہو، کھوکھلا نہ ہو. اگر ایمان ہی نہیں یا کمزور ہے، اور اگر تنا عبادات درست نہیں، کھوکھلی ہیں، کوئی چھوڑ دی نماز، کوئی دیر کی، کوئی کچھ کی، تو یہ جو اوپر پھیلاؤ ہے اور پروڈکشن ہے، اگر کوئی بیماری جڑ یا تنے میں ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ کہاں جا کے لوتی ہے؟ نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ پھلوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ نئی شاخیں نکلتی ہیں، نئے پتے آتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے پتے اگتے ہیں. اگر پہلے جائیں نہ تو دوسرے اگ نہیں سکتے. میننگ فل بات ہو گئی. انجوائے کیا اس کو آپ نے. صحیح بات ہے نا کہ سب کچھ زندگی میں نظر نہیں آ سکتا. بیج اپنا وجود کھو دیتا ہے، جڑیں زمین میں دفن ہیں، اور اسی طرح تنا ہر سال اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے، اس کی اسکن اترتی جاتی ہے، پھر مسلسل ایک طرح سے ایک تبدیلی اس کے اندر آتی رہتی ہے. ایک سال کے پودے کو دیکھیں، 40 سال کے دیکھیں، تو آپ کو اس میں ایک سال والا نظر نہیں آئے گا، وہ اپنا وجود گم کر چکا ہوگا. ہر کچھ عرصے میں کیا ہوتا ہے، جیسے انسان کے جسم کے ٹیشوز ہیں نا، وہ جب مدت بھول گئی، کہیں تفسیر میں پچھلے سال بھی ہوئی تھی بات، 10 سال کے اندر وہ پہلا سارا انسان ڈیزالو ہو چکا ہوتا ہے، نیا آ جاتا ہے. ایسے ہی کچھ بننے کے لیے وجود کو کھونا پڑتا ہے، خود کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے. وہ کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی، چلیے پھر سنا دیتی ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. نصرف الآیات، قرآن پاک میں پڑھا ہے نا آپ نے، ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. کیا مطلب؟ بار بار لے کے آتے ہیں. تو ایک بات ایک سے زیادہ دفعہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تاکہ بھولی ہوئی بات یاد آ جائے. ایک زمین میں کسان نے دو بیج ڈالے، تو دو بیج ان میں سے آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک بیج کہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک درخت بن جاؤں، زمین میں میری جڑیں اتر جائیں اور آسمان تک میری شاخیں پھیلیں. دوسرے بیج نے کہا، تم کتنی حماقت کی بات کر رہے ہو، اگر تمہاری جڑیں زمین کی طرف گئیں تو وہاں تو اندھیرا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، وہاں انجانی دنیا ہے، رسک کی بات ہے، تو یہ رسک نہ مول لو. اور اگر تم زمین کے اوپر نکلے تو کیا پتا کہ کوئی توڑ جائے تم کو اور تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے، اور پھر تمہاری اگر شاخیں بنیں گی، لوگ توڑیں گے، پھل توڑیں گے، تو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ خیال بھلا دو. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک مرغی آئی اور یہ مشورہ دینے والے کو چگ کے پیٹ میں لے گئی. وہ جو رسک لے نہیں رہا تھا زمین میں اترنے کا اور باہر نکلنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے جا دفن ہوا اور اپنا وجود کسی کے سٹمک میں کھو بیٹھا. تو یہ ایک حقیقت ہے، جب تک ہم اس کام میں رسک نہیں لیتے، رسک اپنے وجود کو توڑنے میں، خود کو کھونے میں اور نئی چیز بننے میں، اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ نہیں رہ سکتا. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کسی بھی پودے کی صحت اس میں کہ اس کی تراش خراش ہو. ایک تو آپ کی یہاں ہوتی رہی بہت سی کٹائی، ادھر بڑھنے لگے، ادھر سے پکڑے گئے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. مالی نے جب پودا لگایا تو خوب ٹریمنگ کی. اب باقی کون کرے گا؟ یہ معاشرہ کرے گا آپ کی. ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ٹریمنگ ہوتی جائے گی، اور بھٹی میں پڑ کے سونا بن کے نکلیں گے. پریشان کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں دین کا کام تو ہو رہا ہے، جگہ جگہ مدارس ہیں، لیکن لوگوں کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ علم زیادہ ہے مگر عمل نہیں. یہ چیز پھر مایوس کر دیتی ہے. ان حالات میں اپنے مشن کو کس طرح تسلی سے جاری رکھیں؟ اب دیکھیے کہ اس بات میں کافی حد تک حقیقت ہے جو کسی نے کہی ہے کہ مدارس بہت ہیں لیکن علم کی ترویج کے ساتھ عمل کم نظر آتا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم بھی یہ کام ہی چھوڑ دیں کچھ اور کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایسی مثالیں قائم کریں کہ جس میں علم کے ساتھ عمل بھی ہو. ایک امیج جب بن جاتا ہے کسی بھی ایک کام کے لیے تو بہت عرصے تک ذہنوں میں رہتا ہے. مثلا گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو اس کو جاتے 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 وقت لگتا ہے. پہلے رات ٹھنڈی ہوتی ہے, دن گرم ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ دونوں کا ٹمپریچر ایک ہوتا ہے, پھر موسم بدل جاتا. بدل تو جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح اگر معاشرے کے اندر یہ امیج موجود ہے کہ علم والے عمل نہیں کرتے تو وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس امیج کو بدل دیں اپنے عمل سے اور نئی مثالیں قائم کریں. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, ایک وقت آئے گا کہ امیج بدل جائے گا انشاءاللہ. جی, پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم, پھر تو ناصر دونوں ہی کو بچتے دیکھا کم. واقعی تو انسانوں کو غم نہیں لگنا چاہیے, لا تحزن ان اللہ معنا, اور پودوں کو دیمک سے بچائیے. جی, اور کچھ؟ پھل کھانے کی سوچے اور لگانے کی نہ سوچے تو ایک عرصے بعد جو پہلے درخت ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی نہیں کھا سکے گا. یہاں بیٹھے ہیں, ایک ایک قطرہ اپنے حصے کا گلاس میں ٹپکائیں تو میرا خیال ہے کہ آدھا گلاس تو پانی بن ہی جائے گا. تو اسی طرح سب لوگ تھوڑا تھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا, اگر درخت اپنا پھل خود ہی کھا سکتا ہوتا تو ہمارے لیے کچھ چھوڑتا؟ جتنا ٹیسٹی پھل ہوتا ہے وہ تو روکھی سوکھی کھاتا ہے, پانی سادہ پیتا ہے اور دھوپ سہتا ہے, کیا کچھ دیتا ہے. ہم بھی اللہ کے راستے میں دھوپ سہیں یا پانی پیئیں, کم سے کم پہ گزارا کریں, اور جو پھل ہمارے ساتھ لگیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, معاشرے میں پھیل جائیں. ان لوگوں سے ہمیں توقع نہیں رکھنی. یہ بتا رہی ہیں کہ ایک مرغی تھی جو اپنا انڈا دے کر خود ہی توڑ کے پی جاتی, تو جن کی مرغی تھی انہیں بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, ہم اس کو ذبح کر دیں گے. اسی طرح اگر ہم معاشرے میں صلہ چاہنے لگیں لوگوں سے تو وہ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے اور ہمارے وجود سے بھی بیزار ہو جائیں گے, یہ نظر نہ آئے ہم کو کہیں. ہوگا کہ زکوم کا درخت اگا رہے ہیں یا آناب کا. جھاڑ جنکار تو خود بھی اگ جاتی ہے. جھاڑیاں کون لگاتا ہے؟ جھاڑیاں, کسی کو جھاڑیاں لگاتے دیکھا تو؟ جھاڑیاں خود اگتی ہیں, لیکن پھلدار درخت لگانے پڑتے ہیں اور لگا کے ان کی کیئر کرنا پڑتی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خواہشات کے غلام بنتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اسی کے لیے تگ و دو شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ان میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے ہمدردی لیتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, وہ پھر ہماری خواہشات کے لیے غذا بنتے ہیں. خواہش کو ایک خارش سمجھے, اور ہمدردی کرنے والا کون ہے جو کھجلانے کا طریقہ بتا دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لطف اٹھائیں گے نا, لیکن رزلٹ کیا آئے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد بڑھ جاتی ہے خارش زیادہ کھجلانے سے, اور کیا ہوتا ہے؟ زخم ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تو اس کے آپ بہت گریٹفل ہوں گے کہ اتنا پرلطف کام بتایا تم نے, لیکن خارش زدہ شخص کو صرف کھجلانے کا طریقہ بتانا اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے اس شخص کے لیے؟ دوا تجویز کریں اس کے لیے. خارش کی نوعیت کو دیکھ کر اس کے لیے دوا تجویز کریں. یاد رکھیں, خارش کا علاج سب سے مشکل علاج ہے. سکن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں, ایک تو اس لیے بھی کہ سامنے نظر آتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ نازک قسم کا ان کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں نجات بڑی مشکل ہوتی. اس کے جرمز کو کل کرنا اور اس کو ختم کرنا. تو جو انسان خواہشات کا غلام بن جائے اس کے ساتھ یہ کوئی بھلائی نہیں ہے کہ آپ اسے کھجلانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور بس، اور آپ سمجھیں آپ نے کام کر لیا. تو جو لوگ آپ کی خواہشات کے لیے غذا فراہم کریں ہاں میں ہاں ملا کر، ایسے مشورے دے کر. اچھا اس کی ایک مثال دوں گی، مثلا آپ یہاں سے پورا قرآن پڑھ کے دین ایمان کے ساتھ رخصت ہوتی ہیں اور بڑے جذبے اور عزم لے کے جاتی ہیں کہ آپ معاشرے میں بڑی زبردست تبدیلی پیدا کریں گی. اتفاق سے آپ کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہوتی ہے کہ جن کی مثلا آمدنی نہیں زیادہ، وہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ کوئی جاب کر لیں، آپ جاب شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے میں جاب کرنے کے خلاف نہیں ہوں، نہ یہ کہوں گی کہ جاب نہ کریں، لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں. جاب کرنے کی دو نیتیں ہوتی یا ہو سکتی، ایک تو یہ کہ پیسے آئیں اور ایک یہ کہ دین کی تبلیغ ہو. ہمارے پچھلے بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کل ہی مجھے ملی ہیں اور بتا رہی تھی کہ وہ ایک اسکول ہے، کانوینٹ اسکول ہے پنڈی میں، وہاں وہ اسلامیات پڑھا رہی ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ ڈیلی میں کلاس 7 سے لے کے او لیولز تک ہر روز ان کی کلاسز لیتی ہوں، سب کی اسلامیات، اور اس کے علاوہ ان کو سوشل اسٹڈیز اور ایک شاید میتھس بھی کراتی ہوں ایک دو کلاسز کو، اور ان کے ہوم ورک کی کاپیاں گھر لاتی ہوں، اور میں صبح سے شام اور شام کی رات 12 بج جاتے ہیں اور مجھے کام چھوڑ کے سونا پڑتا ہے، میرا کام ختم نہیں ہوتا. اس نے اپنی بہت مصروفیت بتائی. تو میں نے کہا کہ آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ میں کچھ کہتی نہیں، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے بچے جو ایسے اسکول میں آتے ہیں اور جو دین سے بالکل بدزن ہو کے نکلتے ہیں، ان کو میں دین کی محبت، اللہ کی محبت دے رہی ہوں اور ان کو دعائیں سکھا رہی ہوں، ان کا اللہ پہ ایمان مضبوط کر رہی ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی. کر وہ بھی جاب رہی ہوں، لیکن مقصد ہے نا، تو اتنی محنت کر رہی ہیں اور اس کے باوجود تھک ہار کے بھی خوش ہیں. ان کا یہ تھکنا پیسوں کے لیے نہیں ہے، مقصد کے لیے، اجر ہی اجر ہے. لیکن اگر صرف آپ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے جاب کر رہے ہیں، تو ایک عورت کے لیے اس کے گھر کی ذمہ داریوں کو برباد کرنے والی ہے. نمبر 2، دین کا کام تو پھر آپ بھول ہی جائیں نا، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ کیا ہے کہ دین کا کام متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہاں کی صحبت، وہاں کا سارا ماحول اس طرح آپ پہ اثر انداز ہوگا کہ آپ بہت دور نکل جائیں گے. اچھا یہ مثال میں نے دی کہ سلسلے میں تھی کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے نا خواہشات کے ذریعے. اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے؟ اگر آمدنی کم ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ میں کیا کروں گی مثلا، اور میں نے کیا کیا جب میرے پر ایسی مشکل تھی کہ ہم پڑھ رہے تھے اور ہمارا سارا اسکالرشپ ہماری فیس اور ایسی ضروریات میں چلا جاتا تھا کہ ہمارے لیے اپنی ضرورت بیسک، یعنی فوڈ کے لیے بھی ہمیں پیسے مزید ارن کرنے کی ضرورت تھی. اس میں میں نے ایک تو یہ کیا کہ اپنے اخراجات منیمم پہ لے آئی، زیرو پہ. کوئی نیا سوٹ نہیں سلوانا، کوئی نیا کپڑا نہیں، جتنے ہیں اسی میں گزارا کرنا ہے. کوئی نیا برتن نہیں خریدنا کہ انہی برتنوں میں گزارا کرنا ہے. پکانا صرف اتنا ہے جس سے کام چل جائے. کوئی لگژریز نہیں. کچھ عرصہ اس حال میں گزرا اور بہت تلخ گزرا، لیکن الحمدللہ وہ مرحلہ ختم ہو گیا اور پھر وہ ساری سیونگ ہونے لگ گئی جو ساری کی ساری اس پہ جاتی تھی. برطانیہ میں 85 میں ایک سال کی فیس 3,310 پاؤنڈز تھی. صرف ایک سال کی فیس وہ کتنے بنتے ہیں؟ اس دور میں بھی وہ تقریباً 1,00,000 بنتا تھا، اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک پاؤنڈ میرے خیال 80 یا 90 روپے کا ہے. تو 3,000 پاؤنڈ سے آپ اندازہ لگا لیں، میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ بن جاتے ہیں اگر سال میں آپ کو صرف فیس دینی، باقی خرچے بھول جائیں تو. آپ اچھے بھلے بھی کماتے ہو تو سب آپ کا جائے گا پڑھنے میں. تو چونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو اس لیے کہا کہ کچھ بھی ہو لیکن پڑھنا ہے. کوئی جیولری نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی پرفیومز نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ. ہر چیز کو سکویز کر لیا اپنے مقصد کے لیے. لیکن میں نے یہ نہیں کیا کہ میں جابیں شروع کر دوں، کیونکہ وہاں میرے پاس اتنی ایجوکیشن تھی کہ اگر میں کوئی بھی پارٹ ٹائم کام کرتی تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہو سکتے تھے. وہاں پر پر ویک اگر آپ 2 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو 10 پاؤنڈز آپ کو منیمم اس وقت ملتے تھے، اب تو وہ بھی انکریز ہو گئے. تو میں پارٹ ٹائم کام بھی کر سکتی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے کام شروع کر دیا نا اور ایک دفعہ پیسے کی لت پڑ گئی تو میری پڑھائی بھی جائے گی، اور جو میں نے سیکھنا وہ نہیں سیکھ سکوں. اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی جاب سے چھٹی پر ہوں، اگر آج میں جاب پہ پلٹ جاتی ہوں تو جو میں پڑھا رہی ہوں کیا میں پڑھا سکتی ہوں کراچی میں؟ نہیں پڑھا سکتی. لیکن اس پیسے سے جو بنانا تھا یا کرنا تھا اگر وہ نہیں بھی ہوگا مثلاً فار ایگزامپل، تو زندگی گزر جائے گی. اس سے کوئی بہت بڑا محل میں تعمیر نہیں کر سکتی جاب کر کے، میں کوئی بہت بڑا چینج نہیں لا سکتی. لیکن میرا وقت جہاں استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ وہ یوزفل ہے. دنیا میں اطمینان کی شکل میں جو نصیب ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے اپنے فضل سے تو کل اس کے انعام کی شکل میں جو ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے. ہوا خیر مما یجمعون، بڑا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اپنے عمل پہ نہیں بڑا کہہ رہی اس کو، کیونکہ اگر وہ راضی ہو جائے نا تو جو اس کے پاس ہے نا لسوف یرضا، پھر سب کچھ اپنا ہے، پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اس لیے فکر صرف اس بات کی کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، باقی ضروریات اور باقی چیزیں وہ کر دے گا پوری. یہ جو بات آپ نے اٹھائی انہوں نے بہت کام کی اٹھائی، کیونکہ میں اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً لڑکیاں اس طرح ضائع ہوتی ہیں کہ اچھا بھلا دین کا کام کرتے کرتے ایسی چیزوں میں بعض اوقات پڑ جاتی ہیں کہ جس سے، اور ہوتا کیا ہے لڑکی کی فطرت بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے نا کسی مسئلے میں تو کہتی ہے میں آپ کا بیٹا بنوں گی، میں کماؤں گی، میں آپ کا سہارا بنوں گی، اس کا سہارا بننے لگتی. پھر شوہر کو دیکھتی ہے تو پھر کہتی ہے میں کماؤں گی اور میں آپ کے لیے خدمت کروں گی، اور پھر ادھر شروع ہو جاتی. بچوں کی کوئی ضرورت دیکھتی ہے تو آنسو بہانے لگتی، ہائے فلاں کا بچہ تو یہ لنچ باکس لے کے جا رہا ہے اور میرا بچہ یہ لے کے جا، میں نکل رہی ہوں باہر اور کمانے لگی. لیکن کتنا بھی کما کے بچوں کو کیا لا کے دیں گے؟ چند کھلونے، چند اچھے کپڑے، چند سویٹس، بس اس سے فلفلمنٹ ہو جائے گی؟ وقتی طور پہ تو شیطان آپ کو خوش کر دے گا لیکن حقیقی فلفلمنٹ نہیں ہوتی. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل جنت میں وہی جائے گا جو اس دنیا کی جنت میں چلا جائے. اس جنت کا رستہ اس دنیا کی جنت سے گزرتا ہے، اور اس دنیا کی جنت اطمینان قلب ہے، دل کا سکون اور دل کی خوشی. جس کو یہاں نصیب ہو گئی وہ امید رکھے کہ وہاں بھی ملے گی اس کو، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس کروڑوں بھی ہو تو دل کا سکون بسا اوقات نہیں ہوتا. جیسے کوئی اسلام نہیں لاتے لوگ، یا کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، یا اور اسی طرح خدا سے دوری کی وجہ سے. تو کسی قیمت پر اپنا ضمیر، ایمان، دل کا سکون نہ بیچیے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے وہ بیچ ڈالیے، وہ نکال دیجیے اپنے پاس سے. خواہ وہ لٹتا ہو کسی کو برا بھلا کہہ کے، خواہ وہ جاتا ہو کسی سے بدگمانی کر کے، خواہ وہ جاتا ہو کسی سے کچھ حسد کر کے، نہیں، وہ نہیں جانے دینا. حسد چھوڑ دینا ہے، بدگمانی چھوڑ دینی ہے، بد اخلاقی چھوڑ دینی ہے، اپنا حق چھوڑ دینا ہے. آپ کو پتا اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیا میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بناؤں گا. حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، کیونکہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا جب تک آپ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا نہ چھوڑیں. ورنہ اگر آپ حق لیتے رہے نا کہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، فلانے نے یہ کیوں کیا، یہ میری چیز ہے، پھر نہیں کچھ ملتا، پھر امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا زندگی میں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا متاثر ہو کے اپنے گولز اور ایمز کو نہیں چھوڑنا کہ آج ادھر جا پڑے، ادھر سے دل بھرا تو ادھر جا گرے، وہاں دیکھا کہ نہیں امن تو کہیں اور چونچ ماری. نہیں، اپنے ایمز، اپنے گولز بالکل نگاہوں کے سامنے ہوں. ٹارگٹ کس کو بولتے ہیں؟ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ہدف کیا ہوتا ہے؟ نشانہ کیا ہوتا ہے؟ گول گول کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گول کون کر سکتا ہے؟ ہٹ ضرور کرنا ہے. یہ نصب العین جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ کس سے نکلا ہے؟ کسی چیز کو نصب کر لینا، گاڑ دینا. تو جو نشان ہوتا ہے نا، اپنا نشانہ یا گول، اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر آ کے اس کو ہٹ کرتے تھے, نشانے پہ جا لگا. اچھا کس کا نشانے پہ لگتا ہے؟ جو بہت سیلف کنٹرول رکھتا ہو. جو سیلف کنٹرول نہ رکھتا ہو, شیکی ہو, ادھر ادھر ہو رہا ہو, کبھی بھی نشانے پہ نہیں لگا سکتا, وہ اپنے نشانے کو اچیو نہیں کر سکتا, گولز اچیو نہیں کر سکتا. ہمیں زگ زیگ نہیں کرنا اپنے آپ کو کہ ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں. مقاصد بالکل واضح سامنے, نصب العین, آپ دیکھیے نصب اور عین یعنی آنکھوں کے سامنے, ہر وقت سامنے رہے. نصب العین آنکھوں کے سامنے گڑا رہے, جو کبھی بھی بھولے نہ, گول بالکل واضح ہو. اور پھر فوکسڈ ہو آپ. اگر فوکس نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں تصویر بنانے اور فوکس نہیں کرتے تو تصویر تو کچھ بن جائے گی لیکن اس کا ریزلٹ کیا آئے گا؟ دیکھی ہوں گی نا ایسی تصویریں جو فوکس کیے بغیر, کہیں منہ کٹا ہوا ہوتا ہے, کہیں سائڈ کٹی ہوئی ہوتی ہے, کہیں بالکل بےہودہ شکل نظر آتی ہے. اس میں ایم ہو اور آپ فوکسڈ ہو, یہ کرنا ہے مجھ کو. اور سٹرگل, پھر نیکسٹ سٹرگل, اور صحیح قسم کی سٹرگل جو اس کو فائدہ دے. ورنہ سٹرگل تو یہ بھی ہے کہ آپ لیفٹ رائٹ کرتے رہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے. آپ کو پتا کہ لیفٹ رائٹ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے نا, کسی ایم کے اچیومنٹ کے لیے لیفٹ رائٹ ہو رہی ہے. ورنہ اگر کوئی شخص سڑک پہ کھڑا ہو کے یہ کام کرے جس کا مقصد کوئی نہ ہو, ایم لیسلی اگر کوئی مارچ پاسٹ کر رہا ہے تو وہ ایک مزہ کا خیز کردار ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیے. مثال دی ہے کہ اگر آپ ایک ریس میں شریک ہیں اور سامنے دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ لیں تو گر بھی سکتے ہیں. آگے نکلنا تو دور کی بات, وہیں گرے پڑے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی اور اوپر سے آ کے گزر جائے آپ کی. ادھر ادھر نہیں دیکھنا. سوئی میں دھاگا ڈالنا کوئی بہت بڑا کام ہے, بہت اعلیٰ درجے کا کام, کچھ نہیں, معمولی کام ہے. لیکن اگر اس میں بھی آپ ادھر ادھر دیکھیں, سارا دن بیٹھے رہیں, صرف سوئی میں دھاگا نہ ڈال پائیں, کبھی دباؤ کا شکار نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت بہت سارے کام آ جاتے ہیں. کراچی میں جیسے آج کل میں ہوں تو کراچی کے ہی اسٹوڈینٹس کے ڈیلی جو میری روٹین ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے گروپس ہیں ان سب کی ڈیلی رپورٹ میں لیتی ہوں. یعنی ہر ایبسنٹ ہونے والا, لیٹ ہونے والا, گڑبڑ کرنے والا اسٹوڈینٹ, ان کی پوری رپورٹ میرے سامنے آتی. اتنے بڑے بیج میں ایک ایک شخص کو ڈسکس کرنا کہ اس کو کیا ہوا, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, پھر ڈیلی ٹیچرز نے کیا کرایا گروپ میں, وہ سارا میں دیکھتی ہوں. اگر کسی نے نہیں کوئی چیز کرائی تو وہ کیوں نہیں کرائی وہ پوچھتی ہوں. پھر اس وقت میں اتباع سنت بھی پڑھا رہی ہوں, کیلیگرافی کروا رہی ہوں, اب تو خیر ختم ہو گئی ہے, گرامر خود کرا رہی ہوں, دعائیں خود کرائی ہیں, تفسیر خود کرائی ہے, یہ سارے سبجیکٹس بھی ایک طرح سے خود کرا رہی ہوں. ان کی پریپریشن, گرامر میں آج کیا کروانا ہے اس کے لیے سلائڈ تیار کروانی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو تفسیر کروا رہی ہیں اس سے ریلیونٹ مٹیریل جو ہے اس کو نکلوانا. بعض اوقات اسلام آباد میں ہوتا ہے وہ مٹیریل, یہاں فون کرتی ہوں, یہاں سے ارجنٹ میل میں جاتا ہے, پھر اسے ڈسپلے کرنا. اور پھر لوگوں کی سجیشن باکس میں جو کچھ آتا ہے ان سب کا ریپلائی کرنا. پھر یہ کہ کراچی کے اندر شام میں جو جنرل پبلک کے درس ہوتے ہیں وہ کرنا. پھر بچے بھی سارے میرے پاس ہیں, ان کی پڑھائیوں کو دیکھنا. پھر ہاسٹل میں رہتی ہوں میں, ہاسٹل والوں کے مسائل کو دیکھنا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اسلام آباد سے ڈاک میسجز کچھ نہ کچھ چلتا ہے, کچھ لاہور سے آ جاتا ہے, کچھ پشاور برانچ سے خط آ جاتا ہے, کوئی فیصل آباد والوں کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کال کرتے ہیں. اور یہ جب میں رات کو بیٹھتی ہوں, یعنی دن کو صبح تو میں پڑھتی ہوں, پھر پڑھاتی ہوں, پھر شام جنرل پبلک کے درس دینے جاتی ہوں, اور رات 9 بجے تک بچوں کو دیکھ کے فارغ کر کے سلا کے پھر میں بیٹھتی ہوں اپنا آفس لے کے جو رات 12 بجے تک چلتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب 9 بجتے ہیں نا رات کے, اس وقت تک میں فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کچھ ٹائرڈ ہوتی ہوں, اور ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے میز پر عموماً کاغذوں کا اور چیزوں کا, اور میں بہت پریشرائزڈ ہوتی ہوں. اچھا میں فوری طور پر کیا کرتی ہوں, اپنی ٹون بالکل آہستہ کر لیتی ہوں, اور میں کہتی ہوں میں نے تیز نہیں بولنا. کیونکہ ہوتا کیا, جب زیادہ کام ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تیز کرو, اور جب تیز کرنے لگتا ہے تو اریٹیٹ ہونے لگتا ہے کیونکہ تیزی میں کام خراب ہوتے. ٹون آہستہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد خود کی سپیڈ بھی سلو کر لیتی ہوں. سپیڈ سلو کر کے ایک چیز لیتی ہوں, اس کو دیکھتی ہوں, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر ایک طرف رکھتی جاتی ہوں. پھر 12 بجنے کے جب قریب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت مجھے سچی بات ہے بعض وقت نہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے صحیح اور نہ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, پھر میں اپنی جو میرے ساتھ ٹیم ہوتی ہے اس کو میں کہتی ہوں بس اوور لوڈ ہو گیا اب ختم, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں سو جاتی ہوں. اچھا ان سب میں لوگوں کی باتیں, وہ فلانا یہ کہہ رہا ہے اور ڈمکانا یہ کہہ رہا ہے اور اس کو یہ ہو گیا اور اس کو وہ ہو گیا, وہ بیمار ہو گیا, وہ مر گیا, وہ اس کا یہ ہو گیا, بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر میں ہر مرنے والے کے ساتھ مرنے لگوں, ہر بیمار کے ساتھ بیمار پڑ جاؤں, اور ہر کسی کے جذباتی ری ایکشن کے ساتھ خود جذباتی ہو جاؤں, ہر وقت الرٹ ہو جاؤں, اچھا فلانے نے یہ کہا اس کی ایسی تیسی, فلاں یہ کر گیا, نہیں اوکے ٹھیک ہو جائے گا, ہو جائے گا, خود ہی ہو جائے گا, اللہ نے کرنا ہے, اللہ کا کام ہے, ہو جائے گا. کوئی مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے, کوئی بیمار ہے تو اللہ صحت دے, مشورہ اس کو دے دی. میں نے اپنی پوری کلاس کو کمپلسری کر دیا, 3 کتابیں چھوٹی صحت کے بارے میں, اس کو کورس میں شامل کر کے ہر ایک کو کلاس میں گروپ میں دی گئی ہیں وہ کتابیں, اور کہا ہے گھر جا کے پڑھو ان کو, روز پڑھو اور اس کے مطابق اپنی عادتیں بدل لو اگر زندگی میں کچھ کام کرنا ہے, کیونکہ کام کے لیے اچھی صحت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیں ریئیکشن بہت جذباتی نہیں کرنا. اچھا اسی طرح تعریف کوئی کرے تب بھی نہیں جذباتی ہونا, اس کو بھی بس نارمل لینا ہے, اور کوئی تنقید کرے تو نارمل, کوئی غم کی خبر آئے تو نارمل, کوئی غصہ دلانے والی بات آئے تو نارمل. کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ مشین نہیں ہوں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ریلیکس. اگر ہم ہر ایک کے ساتھ جذباتی ہو کے اور کبھی غصے کی انتہا کر دیں, کبھی ہنسنے کی انتہا کر دیں, کبھی سونے کی انتہا کر دیں, تو یہ انتہا پسند رویے پھر کام نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور کہ انسان بچپن میں کیوں پرسکون ہوتا ہے, جوانی میں کیوں پریشان ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اپنی تمام توقعات, دلچسپیاں ایک طرف رکھتا ہے, تمام امیدوں کا مرکز ان کو اپنی ماں نظر آتی ہے, اس لیے وہ بہت پرسکون ہوتا ہے. لیکن جو جو بڑا ہوتا ہے اس کو دوسروں سے طرح طرح کی توقعات اور امیدیں ہوتی, تو انسان کی فطرت میں توحید ہی فائدہ دیتی ہے کہ اگر وہ ایک ذات پر بھروسہ کر لے اور ایک مقصد کے پیچھے چلے تو کامیاب اور پرسکون رہے. صحیح. اپنے کوشچن تو لکھا, نام نہیں لکھا, جن کی پوسٹنگ کا سوال ہے, تو کہ کوئی نیا کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل, دعائے حاجت, اللہ سے دعا, یہ کبھی نہ بھولیں. یہ بہت کاموں کو آسان کر دیتی. اگر پڑھنی نہ ہو نماز, وقت نہ ہو, تو بھی صلات حاجت والی دعا پڑھ کے فوراً اللہ سے مدد, اور اگر ٹائم اتنا شارٹ ہو کہ صلات حاجت پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو تو ڈائریکٹ پکار لیں, اللہ تعالیٰ آپ آسان کر دیں اور وہ آسان ہو جائے گا. 4 موسموں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں, لہذا مومن پر بھی تبلیغ کے دوران لوگوں کے کئی رویوں سے دوچار ہونا پڑے گا, جس کو فطرت کا نظام سمجھ کر قبول کریں اور اپنی جگہ پر قائم رہیں. پھول کی خوشبو یا مہک کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, وہ محض خوشبو ہوتی ہے. صحیح. میڈم ان کتابوں کے نام بتا دیں تاکہ ہم بھی خود کو بدلیں. یہ طب نبوی کی کتابیں ہیں, چھوٹی سی سٹال پر ہیں, تھوڑی سی کیلی گرافی, چلیے کر لیتے, تھوڑی سی نہیں زیادہ سی کر لیتے. کیلی گرافی کا قلم ہے کٹا ہوا, الف ہے نا, تو لکیر پہ آ کے تقریباً ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یوں, با, تا, سا, جیم. با, تا, سا تو ایک طرح کہیں یہ اوپر نیچے اس لیے اٹھے ہوئے کہ میں نے لکیر کو فالو کیا. جیم, جیم کو آپ دیکھیے ہلکا سا نیچے سے گزرے گا, یہاں سے یہ اٹھا کے, یا اور پیچھے کو پلٹ کے, پھر ہا میں دوبارہ دیکھیے اس کو, ہا, پھر خا میں دوبارہ دیکھیے, خا. ٹھیک ہے. دال, دال, یوں سیمی سرکل ٹائپ بنتا ہے. ٹھیک ہے. را, را سیدھا. اکثر لوگ دال اور را میں فرق نہیں کرتے, زا بھی سیدھا. زینب لکھنا ہو تو رے اور زے میں مکس اپ کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک. را, زا. سین, سین کے تین دندانے اور نیچے سے تھوڑا سا. شین سواد. خربوزے کا بیج دیکھا, خربوزے کا بیج دیکھا وہ کیسا ہوتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کا یہ اندر سے آئے گا سواد دعاد. تو یہ بھی ایکچولی آپ یوں سمجھے کہ جیسے دعاد کے آگے الف پڑ جائے. ٹھیک ہے, الف لکھیں گے پہلے اور پھر اسی طرح کا بیج جیسے شکل, زا بھی الف اور وہ عین. ابھی آپ صرف توجہ کیجئے, لکھیے نہیں, کیونکہ نقصان یہ ہے کہ پھر آپ کو شیپ بنانی نہیں آئے گی. شیپ بنانا دیکھیے, تازا عین, تھوڑا سا نیچے غین, فا اس کے اوپر, قاف ہلکا سا نیچے سے, کیاف, لام ذرا سا نیچے سے, اور یہ اوپر الف اور نیچے سے سیمی سرکل اور واپس میم. اچھا, را لکھنے کی ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے یوں, را زا. میم کا بھی ایک اور طریقہ اور وہ ہے یوں. یاد رکھیے یہ جو لمبا میم ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یوں, ٹرائنگل سا بنا کے اس کو نیچے لے آتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ الٹی طرف سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک, میم, نون, قاف ہی کی طرح ہے, اوپر سے گول نہیں, واو, ہا, حمزہ چھوٹا سا این ہے, اور یا, یا. ٹھیک, اچھا اب آپ دیکھیے کہ کچھ لفظ لکھ کر دیکھتے ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. ٹھیک, شفا بنت عبداللہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت حفصہ کو لکھنا سکھائیں. ٹھیک, تو یہ کون سی سنت ہے؟ قولی. چلیے میں زبر زیر تو ڈال سکتی ہوں اس میں آپ کے لکھنے کے دوران. یہ آپ دیکھیے کہ زبر زیر پیش تو سیدھا سیدھا ہے. ٹھیک ہے, زبر زیر اور پیش, اور یہ چھوٹی مد ہے اس میں اور اس میں, یعنی یہ دو کے برابر. ٹھیک ہے نا, اور یہ لمبی والی یہ دیکھیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زیر ہے اور یہ کھڑی زیر ہے جو دو زیر کے برابر ہے, نیچے کو چھوٹا سا الف نیچے کو. اوکے, اچھا یہ الف کی شیپ میں اس لیے, اور اسی طرح یہ کھڑی زبر یہ دو کے برابر ہوتی ہے یہ والی. اچھا یہ اس لیے کہ مطلب یہ کہ جتنا بے الف با کہنا ہے اتنا ہی اس سے کام چل جائے گا. اچھا یہ پیش ہے, یہ پیش ہے اور یہ جزم ہے. جزم اور پیش میں فرق کیجئے. ٹھیک ہے, اور یہ الٹا پیش ہے اور یہ شد ہے. اللہ کے لفظ میں کوئی چیز نیچے کو آتی چڑھائی میں نہیں جاتی بلکہ سب اوپر کو جاتا ہے. یہ آپ دیکھیے الف لام لام اور ہا بھی اور شد بھی ایون اور کھڑی زبر بھی سب کے رخ اوپر کو جا رہے ہیں کیونکہ بلند ہے وہ. بسم اللہ یہ ہے لکھنے کا, اور دوسرا یہ. ٹھیک ہے, کیسے, یوں اور یہ را, یا دوسری. ٹھیک ہے, یہ زیادہ اوپر چلی گئی ہے ایکچولی. یہاں اس پہ نا قلم سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, یہ را. اور یہ اب دیکھیں میم کیسے بنتا ہے, الرحمن الرحیم الرحیم. اس میں بھی را ایسے بھی ہو سکتا ہے, اور ہا کے بعد یہ, اور یہ کے بعد یہ والا میم بھی ہو سکتا. لکیر کو فالو کریں گے لکھائی میں اتنی ہی لکھائی اچھی ہو جائے گی. بار بار لکھنے سے آتی ہے. میں نے ایک مہینہ لگوایا وہاں کراچی میں اسٹوڈینٹس کو, لیکن الحمدللہ جن لوگوں کو الف بے لکھنی نہیں آتی تھی انگلش گروپ کے, وہ عربی آیتیں اور ہر چیز اب لکھنے لگ گئے. حاجت کی دعا کے بارے میں کہ اس کی کیا ضرورت ہے جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ کو کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے جب تقدیر میں لکھا ہو, پکانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو مل ہی جائے گا نا. تقدیر کا لیسن آپ کے ہاں ہوا نہیں تھا؟ آپ کو پتا کراچی میں ہم نے صرف آپ کی کیسٹ سنوائی ہے جو آپ کے ہاں لائیو ہوا تھا, تقدیر کا صہیب حسن صاحب کا, اس کی کیسٹ ہم نے وہاں سنوائی تھی اور لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. تو میرے خیال ہے اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنے کی ضرورت. آپ کو اتنی صرف جواب دوں گی کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے, لا یرد القدر الا بالدعاء. انہوں نے اپنی کسی کمزوری کا ذکر کیا ہے, کسی بھی کمزوری پہ قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا. یہ دو دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ کراچی کا لوگوں کا کیا حال ہے. کراچی میں آج کل بہت سخت گرمی ہے اور ہر وقت ہم پسینے میں ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ بہت شدید لہر ہے گرمی کی آج کل وہاں, اور اکتوبر سارا اسی طرح رہتا ہے. نومبر میں بھی وہاں ٹھنڈ نہیں ہوتی. پچھلے سال جب میں نومبر میں آخری دفعہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے گئی تھی کہ مجھے آنا ہے کہ نہیں, تو میں رو پڑی تھی گرمی کو دیکھ کر کہ مجھے یہاں آنا پڑے گا. گرمی نے میرے قدم ہلا دیے تھے لیکن اللہ نے جما دیے. کیا نظر آیا, سیدھا 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 سب کچھ اوپر کو جا رہا ہے. تو اصل لا الہ الا اللہ توحید کیا ہے, کہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہو جائے, اس میں بھی کوئی رائٹ لیفٹ نہیں جاتا جی. اور اس کو بھی آپ نے 7 دفعہ لکھنا, گھر جا کے لکھ لیجئے, ابھی میں صرف ایک دفعہ لکھتی ہوں, پھر محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے نا, تو بندگی کی خوب نظر آتی ہے محمد رسول اللہ. آجزی 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 محمد. دال لکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے یہاں, دال جب جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے. میں دوبارہ لکھوں گی ابھی آپ کے سامنے, ایک دفعہ آپ یہ لکھ لیجئے. اور رسول کا تو سین کے 3 دندانے الگ نظر آنے چاہیے, پھر واو کے لیے گھومے, اس سے پہلے نہیں. دال کو دیکھیے ذرا سامنے. بہت سے لوگ جو ایک کامن غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ سین صاد فا, سین اور بے یہ اور صاد اور فا میں فرق نہیں کرتے. مثلا آپ دیکھیے یہاں پر سواد ہے تو سواد کے بعد ایک چھوٹی سی کش آنی چاہیے. دیکھیے آپ سواد کے بعد یہ لازم ہونا چاہیے, اگر یہ آپ نہیں ڈالیں گے تو اور اس طرح گزر جائیں گے تو کیا بن جائے گا, قاف یا فے بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیے سواد کے بعد یوں, یہ لازم ہے, قسم کی حد تک لازم ہے. ورنہ ہمارے استاد تو نمبر کاٹتے تھے جو یہ نہیں ڈالتا تھا, ہمارے پیپرز میں نمبر کٹ جاتے تھے سواد کے بعد اسے نہ ڈالنے کی. اور قاف اور وہ اس کے بغیر ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سین, سین کے 3 دندانے. مثلا اگر آپ لکھ رہے ہیں سنبینہو, اب دیکھیے آپ کیسے لکھتے ہیں سنبینہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے ذرا آپ کیسے لکھیں گے س نون نو ب ی نو ہو. سنبینہ لقومن مثلا, ہم اسے بیان کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, 2-4 ڈال کے نا بس اسی پہ سب آگے پیچھے اوپر آتا ہے, جس کے آتا ہے, نہیں آتا نہ آئے, ہمارا کام ختم. اس سے تحریر میں پھر اثر نہیں آتا. آپ کسی کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں اس میں تاثیر ہی نہیں آتی جب تک کہ آپ کی تحریر میں جماؤ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے, ہر حرف کو اس کا حق دے دے, ظلم نہ کریں اس پر, کسی کو بھی اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. اور قرآن اور عربی عبارت تو حق مانگتی ہے پورا. اچھا ہا جو ہے نا دو چشمی, یہ لکھنے میں بہت سے لوگوں کو مشکل ہوتی, گول ہے, اور خاص طور پر کلام کے بیچ میں یہ ایک مشکل لفظ ہے. با دو ہا بے عین این بھی بیچ میں ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں تو کیا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا, لیکن بیچ میں ایسے الٹا ٹرائنگل بنا لیجئے. بیچ میں این کیسے لکھیں گے, الٹا ٹرائنگل, یہ دیکھیے. اچھا با دو, اب دعاد بنے گا اس میں دو ہا, یہ دیکھیے کیسے لکھنا ہے. دوبارہ دیکھیے ایسے لا کے نیچے کو گول, ٹھیک ہے, اور اوپر کو تکون, تب خوبصورتی آئے گی. نیچے کو گول. اچھا یہ ضروری کیوں ہے, یہ آپ کے لیے لکھنا کیوں ضروری ہے, کہ آپ نے خطاط تھوڑی بننا ہے کیوں. ایک وجہ صرف چاہیے مجھے, کسی کو کیوں, خود بھی کسی کو بھی کوئی دعا لکھ کے دینی, اور صرف دعائیں لکھ کے بانٹیں گے, تعویذ دیں گے لوگوں کو, اس کے لیے تو خطاطی کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ تعویذ لکھنے والے تو سب رول توڑتے ہیں خطاطی کے, پھر تعویذ بنتا ہے نا. اچھا آپ میں سے جو لوگ بھی قرآن پڑھائیں گے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو پیپر تو بنا کے دیں گے کہ نہیں, ہے نا, تو کیا لکھ کے دیں گے جو انہیں سمجھ ہی نہ آئے. صحیح لکھنا پڑے گا نا, قرآن ہے ایک حرف بھی نہیں چھوڑنا اس میں سے, اور غلط نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو صرف دعائیں لکھ کے بانٹنے کے لیے نہیں خطاطی ہوتی, اپنے اسٹوڈینٹس کو پرچے بنا کے دے. اگر آپ کسی اسٹوڈینٹ سے کہیں آپ بنا دے پرچہ, آپ کہیں گے نہیں نہیں میں کسی سے کرا لوں گی, وہ میری کوئی اسٹوڈینٹ اچھی خطاط ہوگی, تو اس کو تو پیپر لیک ہو جائے گا. بعد ہاں دوبارہ دیکھیے, ہاں من ہا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, میم نون من ہا, اس کی کریے پریکٹس سر. ہاں کی خوبصورت نہیں بن رہا, اور اس کا خوبصورت نہ ہونا ساری لکھائی کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے. یہ خوبصورت ہو نا, آنکھیں خوبصورت ہو, باقی سب کچھ خوبصورت لگتا ہے. اسی لیے لوگ اتنا آئی میک اپ کرتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں آنکھوں کا. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے ٹرک کیا ہے. پہلی ٹیکنیک, لائن پہ آئیے, لائن پہ آئیے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھے لائن ہے, سیدھے آئیے. غلطی کہاں ہوتی ہے, جب ہم پہلے ہی اوپر چڑھنے لگتے ہیں. لائن پہ آئیے, آگے پیچھے کو پلٹیے. یہ بنانا کسی کے لیے مشکل ہے؟ چھوٹی سی نون کوئی مشکل نہیں. اب اس کو ذرا سا اوپر لے جائیے ایسے ٹیڑھا, آگے. اب اس کو بن گیا نا, ٹھیک ہے. کیسے کرنا ہے, سیدھے آنا ہے, چھوٹا سا نون سا بنانا ہے نیچے, اور پھر اس کو یوں لے جانا ہے ذرا سا ٹیڑھا, اور پھر ذرا سا ایسے کرنا. اچھا بہم لکھتے ہیں, بہم بہم. کوئی اور لفظ ایسا ڈھونڈیے جو آپ کو لکھنا مشکل لگتا ہو تاکہ اس کی پریکٹس کریں. جی سواد مشکل لگتا ہے, سواد شروع اور درمیان میں ایک جیسے ہی ہوتا ہے. چلے پتا بنائیے چھوٹا سا, ٹھیک ہے پتا. ایک کام بتاؤ, آپ کو یہ جو بیٹھ کے بازو کا ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں اور ایسے ہی بس یوں 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 کرتے رہتے ہیں, ایسے ایسے کبھی سائن کرتے ہیں, یہی بنایا کیجیے بیٹھ کے, مفید کام ہوگا پریکٹس. جی واؤ, اچھا ٹھیک ہے میں لکھتے ہیں. لو لکھتے ہیں, لو, یہ دیکھیے سیدھے آ کے چھوٹا سا گول دائرہ اور ایسے لو. بدا آتی ہم, اچھا کاف جب لکھتے ہیں نا, مثلا اکرم, یہ دیکھیے کاف, ذرا سا اس طرف کو لانا ہے آپ نے کاف لکھنے کے لیے. کیسے, ہلکا سا ادھر کو, بالکل سیدھا نہیں لکھنا کاف, ہلکا سا خم دینا, لچک رکھے نا اپنے, سیدھا نہیں لائیں, بہت سٹریٹ نہیں لائیں. اچھا اللہم شابش, یہ لفظ مشکل ہے لکھنا کیونکہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں. اللہم میں ڈبل لام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الف لام اور لام, ٹھیک ہے. اصل میں نا وہ اللہ ہی تھا یہاں تک, اور صرف میم ایڈ ہو گیا. تیسرے پارے میں میں نے اس کی تفسیر کی ہوئی, اللہم اصل میں کیا تھا, اللہم یہ یا میم یہ والا اور یا سیدھے والا. اچھا اور کچھ, صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, صلی میں صاد اور پھر لام اور یہ صلی. یہ بتائیے صلی ماضی ہے کہ یہ امر ہے, ترجمہ پہ غور کیجئے نا, امر کی پہچان کیا ہوتی ہے, ماضی کیسے, اس لیے کہ امر کا ترجمہ کر رہے ہیں اور لفظ ماضی. ماضی تو اس کا اس طرح لکھا جاتا ہے, امر تو اس کا ایسے لکھا جاتا ہے, اللہم صلی. اسی لیے کئی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھتے رہے ہیں. یہ امر ہے صلی, ماضی ہے, شابش. یہ ماضی ہے جو دعائیہ معنی میں ہے, ماضی دعا کے معنی میں بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلمہ کیا ہے, کون سا باب ہے, تفیل, سلم یسلم تسلیما. اچھا تسلیم ہے, تو یہ سلما بھی ماضی ہے لیکن کس معنی میں ہے, دعا کے, ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل کو کوئی آپ کو پوچھے تو آپ کہیں وہ تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں, تو غلط ہی سب لکھتے آئے, ہم کو غلط پڑھایا گیا. اچھا القرآن کیسے لکھیں گے, القرآن, کسی نے مجھ سے کہا کہ ہے ہاتا لکھیں, ہائی ہاتا, یہ دیکھیے ہائی ہاتا. ایک لفظ لکھنا ذرا مشکل ہے اور وہ ہے الملائکہ, ہائی ہاتا لکھ لیں اور القرآن پھر الملائکہ پہ آتے ہیں. کیلیگرافی کے کلموں کو پتھر پہ رگڑ کے رواں کیجئے, یا اس طرح کا لوہے کا جو فٹ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر آپ اس کو جیسے چھری تیز کرتے ہیں نا, قلم تیز کیجیے, قلم تیز رواں ہوگا تو لکھا بھی اچھا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا الملائکہ, لام الافلاح کو دیکھیے، یہ ال م لا ای کا تا، دوبارہ دیکھیے ملا ای کا کھڑی زبر کے ساتھ. اب دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایک لائن میں آ رہے ہیں، یہ جب تک یہ لائن برابر رہے گی نا تو بہت فائدہ رہے گا آپ کو. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لائن کو فالو کیا جا رہا ہے، ال ملا ای کا تا. اب آخرت پہ آ جاتے ہیں اور پھر آخر ہو جائے گی، الآخرہ ال آ، یہ دیکھیے ال آ خی را تا. اسپیشل نصیحت، اچھا پوری کریں گے جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ انشاءاللہ کہہ ہی نہیں دیں.
اچھا جناب ٹائم ختم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.